بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے یہ کتاب شیعہ ہی اہل سنت ہیں، اس کا چیپٹر نمبر 36 معاویہ کا جواب، پیج نمبر 353 سامعین کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ خط معاویہ ابن سخر کی طرف سے محمد ابن ابی بکر کے نام ہے، سلام ہو اللہ کے تاج گزار پر۔ اما بعد، تمہارا وہ خط ملا جس میں تم نے خدا کی قدرت و عظمت اور اس کی بادشاہت بیان کی ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی کثرت سے بیان کیے، لیکن اس میں تمہاری رائے ضعیف اور تمہارے والد کی سرزنش ہے۔ اس خط میں تم نے علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے فضائل اور ان کا تمام چیزوں میں سابق ہونا اور آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، ان کی مدد اور ہر خوف و ہراس کے موقع پر علی علیہ السلام کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا بیان کیا ہے۔ گویا تم نے مجھ پر حجت قائم کی اور اپنے غیر کے فضل و کمال پر تم فخر کر رہے ہو۔ میں خدا کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے فضل و کمال تجھ سے ہٹا کر غیر کو عطا کیا۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اور تمہارے باپ دونوں ہی علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کو اچھی طرح سمجھتے اور جانتے تھے، ان کے فضائل و کمالات عیاں تھے۔ پس جب خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور ان کے لیے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کی دعوت کو آشکار کر دیا اور ان کی حجت کو قائم کر دیا، تو خدا نے انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، تو تمہارے اور ان کے دوست نے سب سے پہلے علی علیہ السلام کی مخالفت کی اور زبردستی ان کا حق چھین لیا۔ اس میں وہ بریکٹ میں لکھا ہے ابو بکر اور عمر دونوں ہی شریک تھے اور دونوں نے اس بریکٹ میں لکھا ہے خلافت سے فائدہ اٹھایا۔ پھر تمہارے باپ اور ان کے دوست بریکٹ میں لکھا ہے عمر نے علی علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو انہوں یعنی علی علیہ السلام نے تعامل کیا اور عذر کیا تو انہوں نے علی علیہ السلام پر حملہ کیا اور درپے ازار ہوئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان سے مصالحت کر لی، لیکن تمہارے باپ اور ان کے دوست بریکٹ میں لکھا ہے عمر نے یہ طے کیا کہ علی علیہ السلام کو اپنے کسی کام میں شریک نہ کریں گے اور نہ اپنا راز بتائیں گے۔ چنانچہ دونوں بریکٹ میں ابو بکر و عمر کو اسی حالت میں موت آئی اور قصہ ختم ہوا۔ پھر ان کا تیسرا عثمان کھڑا ہوا اور اس نے بھی انہی دونوں کا راستہ اختیار کیا اور انہی کی سیرت کو اپنایا، تو اس پر تم نے اور تمہارے آقا بریکٹ میں لکھا ہے علی علیہ السلام نے حسد کیا، یہاں تک کہ دور دراز کے معصیت کار بھی خلافت کی تما کرنے لگے۔ بس تم نے اس کے لیے چال چلی اور وہ چیز حاصل کر لی جس کا خواب دیکھا تھا۔ ابو بکر کے بیٹے، اپنے کے لیے اسباب فراہم کر لو، ان قریب تم اپنے کہے کا مزہ چکھو گے۔ اب تم اپنے پیمانے اور تخمینے سے اچھی طرح اندازہ کر کے دیکھو تو اس شخص سے کسی طرح بھی برابری نہیں کر سکو گے جو اپنی عقل سے پہاڑوں کو تول لیتا ہے اور وہ اپنے نیزے کی گرفت میں نرم نہیں ہے اور کوئی اس کے صبر کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تمہارے باپ نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا اور اس کے بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ پس اگر ہم صحیح راستے پر گامزن ہیں تو تمہارے والد اس کے پہلے سالک ہیں، اور اگر ہم ظالم ہیں تو تمہارے باپ نے ظلم کیا اور ہم ان کے شریک کار ہیں۔ ہم نے ان کے راستے کو اختیار کیا اور ان کے افعال کی اقتدا کی۔ اگر تمہارے والد نے پہلے یہ نہ کیا ہوتا تو ہم ابن ابی طالب علیہ السلام کو کبھی مخالف نہ کرتے اور خلافت انہی پر چھوڑ دیتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہی کام پہلے تمہارے باپ انجام دے چکے ہیں تو ہم نے ان کی پیروی کی اور ان کے افعال میں ان کی اقتدا کی۔ بس اب تم اپنے باپ کو برا بھلا کہو یا چشمی پوشی کر لو۔ والسلام علی من اناب ورجع من غوایت وتاب، جمہرہ رسائل العرب جلد 1 صفحہ 477، مروج الذہب جلد 2 صفحہ 60، شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 286۔ معاویہ کے اس جواب سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کا منکر نہیں تھا، لیکن اس سلسلے میں اس نے ابو بکر و عمر کے راستے کو اختیار کیا۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو وہ بریکٹ میں ہے معاویہ کبھی علی علیہ السلام کو حقیر نہ سمجھتا اور نہ کوئی شخص آپ پر سبقت کرتا، جیسا کہ معاویہ نے اعتراف کیا ہے کہ بنی امیہ کی بادشاہت اور خلافت کے لیے تو ابو بکر نے راستہ ہموار کیا اور انہوں نے یعنی بریکٹ میں لکھا ہے ابو بکر ہی ان کی بادشاہت کی بنیاد رکھی ہے۔ اور معاویہ کے اس خط سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ معاویہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہیں کی اور نہ آپ کے راستے پر چلا، جیسا کہ اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے عثمان نے ابو بکر اور عمر کی سیرت پر عمل کیا۔ اس خط سے یہ بات بھی آشکار ہو جاتی کہ ان سب ابو بکر و عمر و عثمان اور معاویہ بریکٹ کلوز نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسرے کی بدعت کی پیروی کرتے تھے، جیسا کہ معاویہ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ ان گمراہ لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ باطل امور انجام دیتے تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعین ابن لعین کہا ہے۔ عام فائدے کے مطابق اس خط کا تذکرہ کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں، جو یزید लानतुल्ला इबन माविया ने इबन उमर के जवाब में लिखा था, अगरचा इसका भी लब लबाब वही है जो इसके बाप के ख़त का है। बिलाज़री ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम इबन अली इबन अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो अब्दुल्ला इबन उमर ने यजीद लानतुल्ला को दर्ज ज़ेल मज़मून पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा। अम्मा बाद, गमों के पहाड़ टूट पड़े और मुसीबतें आया हो गई और इस्लाम में अजीम रखना पड़ गया और कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कोई दिन ना होगा। यजीद लानतुल्ला ने जवाब लिखा, अम्मा बाद, ए बेवकूफ़, हम तो इस नए घर में कि जिसमें फ़र्श बिछा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं, अब आए हैं। उन्हों यानी ब्रैकेट में लिखा है हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में हमसे जंग की, बस अगर ये हमारा हक है तो हमने अपने हक़ से दिफा के लिए जंग की, और अगर ये हमारे गैर ब्रैकेट में लिखा है अली अलैहिस्सलाम और औलादे अली अलैहिस्सलाम ब्रैकेट क्लोज का हक़ है, तो सबसे पहले तुम्हारे बाप ने ये रीत कायम की और हकदार के हाथ से हक छीन लिया। और मुआविया ने जो अबू बकर के बेटे की तर्दीद की है और यजीद लानतुल्ला ने जो इब्ने उमर को जवाब दिया है, इसमें हमें वही मंतक और एहतिजाज मिलता है। कसम अपनी जान की, यही लाजमी अमर था कि जिसको ज़मीर कहता है और अक्लमंद महसूस करता है, इस सिलसिले में मुआविया और इसके बेटे यजीद लानतुल्ला की गवाही भी ज़रूरी नहीं है। अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर अबू बकर और उमर इस्तबदाद ना करते तो मिल्लत इस्लामिया पर जो कुछ गुजर गई वो ना गुजरती, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिल गई होती और आप मुसलमानों के हाकिम बन गए होते तो इनकी खिलाफत 40 साल तक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 30 साल तक बाकी रहती और इस्लाम के कवानीन और उसूल व फ़ुरूक़ को मजबूत करने के लिए मुद्दत काफ़ी थी, और आप अली सलाम बग़ैर किसी तहरीफ व तावील के किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल कराते। और जब आप अली सलाम की वफ़ात के बाद जवानान जन्नत के सरदार इमाम हसन अली सलाम और इमाम हुसैन अली सलाम और इनकी मासूम औलाद को खिलाफत मिलती तो फिर 300 साल तक खिलाफत राशिदा का दौर रहता कि जिसके बाद काफिरों मुनाफिकों और मुलीदों का ना वजूद रहता और ना असर रहता, जाहिर इस ज़मीन का कुछ और ही रंग होता और आज के लोगों की कैफियत ही कुछ और होती। लाहौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस अहतमाल पर बाज़ अहले सुन्नत वल जमात हमेशा एतराज़ करते हैं कि जिसकी दो वजह हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो भी खुदा चाहता था और इसने ऐसे ही मुकद्दर किया था, अगर खुदा अली अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को मुसलमानों को खलीफा बनाना चाहता तो ज़रूर ऐसा ही होता। अहले सुन्नत हमेशा इसी में पड़े रहते हैं कि खुदा की इख्तियार करदा चीज़ में खैर है। नंबर 2, वो कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद अली अलैहिस्सलाम खलीफा बन गए होते और इनके बाद तख्त खिलाफत पर हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम मुतमक्किन हुए होते तो खिलाफत एक मीरास बन जाती जो कि बाप से बेटों की तरफ मुंतकिल होती और इसे इस्लाम पसंद नहीं करता है, बल्कि इसने खिलाफत का मसला शोरा पर छोड़ा है। इसके जवाब में हम कहते हैं, अव्वलन, इस बात पर कोई दलील नहीं है कि जो कुछ हुआ है वो खुदा का इरादा था और यही मुकद्दर था, बल्कि कुरान और हदीस में इसके बरक्स दलीलें मौजूद हैं। चुनाचे कुरान में इरशाद है, तर्जुमा, अगर देहातों के रहने वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इन पर ज़मीनों और आसमान की बरकतों के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया तो हमने भी इनके करतूतों की बदौलत इन्हें अजाब में मुब्तिला कर दिया। सूरह एराफ आयत नंबर 96। और इसी तरह इरशाद है, तर्जुमा, और अगर ये लोग तौरात और इंजील और जो कुछ इन पर इनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है इसके मुताबिक अहकाम कायम रखते तो ज़रूर इन पर आसमान और ज़मीन के दरवाज़े खुल जाते और वो अच्छी तरह खाते। इनमें कुछ लोग एतदाल पसंद हैं और बहुत से हैं कि बुराई करते हैं। सूरह मायदा आयत नंबर 66। नेज इरशाद है, तर्जुमा, अगर तुम खुदा का शुक्र करते और इस पर ईमान लाते तो खुदा तुम पर क्यों अजाब करता, और खुदा तो कदरदान और वाकिफ़ कार है। सूरह निसा आयत नंबर 147। दूसरी जगह इरशाद है, तर्जुमा, बेशक खुदा इस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदलें। सूरह रात आयत 11। इन वाज़े और रोशन आयतों से ये बात आश्कार है कि जो कुछ इन्हराफात हैं वो फ़र्दी हों या इज्तिमाई, वो सब इन्हीं की तरफ से हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैंने तुम्हारे दरमियान किताब खुदा और अपनी इतरत छोड़ी है, अगर तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। नेज फरमाया, लाओ तुम्हारे लिए एक नोश्ता लिख दूँ कि जिससे तुम मेरे बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और इनमें का एक जन्नती है और बाकी जहन्नुमी है। ان تمام حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت اس لیے گمراہ ہوئی کہ اس نے خدا کی اختیار کی ہوئی چیز سے منہ موڑ لیا تھا۔ ثانیاً، فرض کیجئے کہ اسلامی خلافت وراثت بن جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسی میراث نہ بنتی جیسا کہ ان کا خیال ہے کہ حاکم اپنی رعیت پر استبداد کر کے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے کو اس کا حاکم بنا دیتا ہے، جس کو ولی عہد کہا جاتا ہے، چاہے دونوں باپ بیٹے فاسق ہوں۔ بلکہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے خلافت خدائی میراث ہوتی، جس کو اس خدا نے اختیار کیا ہے کہ جس کے علم سے رائی کے دانے کا بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسے چنیدہ افراد کو مخصوص کیا ہے جن کو اس نے منتخب کیا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کا وارث بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں کے امام بن جائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے تمہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ان کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے نیک کام، نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کے لیے ان پر وحی نازل کیے، اور وہ ہمارے عبادت گزار ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ باوجود یہ کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اسلام خلافت کو میراث قرار نہیں دیتا ہے اور اس کا فیصلہ شورا پر چھوڑتا ہے، لیکن مغالطہ ہے، تاریخ اور واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت خود وراثت والے منفور نظام میں مبتلا ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد ظالم و غاصب لوگ امت کے حاکم بنے گے، جنہوں نے امت کی ناراضگی کے باوجود اپنے فاسق بیٹوں کو امت کا حاکم بنا دیا۔ بس ان میں سے کون سا افضل ہے، فاسق اپنی خواہش نفس سے میراث کے طور پر اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنائیں، یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جنہیں خدا نے منتخب کیا اور جن سے رجس کو دور رکھا ہے، علم کتاب کا وارث بنایا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کریں اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کریں اور انہیں نغموں والی جنت میں داخل کریں؟ پھر ارشاد ہے، داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 16۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عقل مند مسلمان دوسری ہی شق کو اختیار کرے گا۔ گزشتہ باتوں پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب ابو بکر و عمر نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو تخت خلافت سے الگ رکھا اور دونوں نے خلافت کی قمیض کو زبردستی پہن لیا اور اس کی آڑ میں علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی، تو آپ معاویہ، یزید لعنۃ اللہ اور عبد الملک ابن مردان جیسوں کے لیے ان افعال کا انجام دینا آسان ہو گیا جن کا گزشتہ حاکم ارتکاب کر چکے تھے، اور پھر ابو بکر و عمر نے معاویہ کے لیے راہ ہموار کی اور اسے شہروں پر تسلط دیا، یہاں تک کہ وہ 20 سال سے زیادہ شام کا حاکم رہا اور اسے قطعی معزول کرنے کے بارے میں نہ سوچا۔ چنانچہ لوگوں پر معاویہ کا خوف و ہراس طاری ہو گیا، اور پھر اس کی خواہش کے مقابل میں طاقت دم زدن نہ رہی۔ اپنے بعد اس نے یزید لعنۃ اللہ کو خلیفہ بنا دیا، جیسا کہ یزید لعنۃ اللہ نے صریحی طور پر کہا ہے، ہمیں تو نئے گھر، بچھے ہوئے فرش اور لگے ہوئے تکیے ملے ہیں، ان چیزوں کے لیے جنگ کرنا فطری بات تھی۔ چنانچہ اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے میں بھی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ اس نے اپنی ماں محسون کے پستانوں سے بغض اہل بیت علیہ السلام کا دودھ پیا تھا اور اپنے اس باپ کی گود میں پلا بڑھا تھا جو اہل بیت علیہ السلام پر سب و شتم کرتا تھا۔ ظاہراً ایسے شخص نے ایسی چیزوں کا ارتکاب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بعض شعرا نے اپنے کلام میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، کہتے ہیں، یہ فارسی میں لکھا ہے، میں اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اگر دار و رسن کا خوف نہ ہوتا جو کہ خلیفہ نے معین کر رکھی ہیں، تو میں ضرور ظریف جملوں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کو بیان کرتا اور آپ کو یہ دکھا دیتا کہ حسین علیہ السلام تو سقیفہ کے روز ہی قتل ہو چکے تھے۔ بال کی کھال نکالنے والے محقق اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کو ابو بکر و عمر کے طفیل میں حکومت ملی تھی، اسی لیے دونوں حکومتوں نے ابو بکر و عمر کے ذکر کو خوب بلند کیا اور ان کے اخلاقی فضائل کو ثابت کرنے کے سلسلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور خلافت کے لیے انہیں زیادہ حقدار ثابت کیا ہے، کیونکہ وہ بریکٹ میں لکھا ہے بنی امیہ اور بنی عباس اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کی خلافت اسی صورت میں کامل ہو سکتی ہے کہ جب وہ ابو بکر و عمر کی خلافت کو صحیح تسلیم کریں۔ اور دوسری طرف ہم ان سب کو اہل بیت علیہ السلام پر انسانیت سوز مظالم کے پہاڑ توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، صرف اس قصور پر کہ وہ اہل بیت علیہ السلام شرعی طور پر خلافت کے وارث تھے اور ان لوگوں کی خلافت اور حکومت کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے، اور یہ بات تو حق پہچاننے والے اشخاص کے نزدیک بدیہی ہے۔ اور اس زمانے میں آپ بھی بعض اسلامی ممالک میں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جن ممالک پر ان لوگوں کی بادشاہت ہے کہ جن کا کوئی ذاتی فضل و شرف نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ بادشاہوں اور حکام کے بیٹے ہیں۔ بالکل اسی طرح یزید لعنۃ اللہ بادشاہ بن گیا تھا کیونکہ اس کا باپ معاویہ بادشاہ تھا جو کہ قہر و غلبے سے امت کا حاکم بنا تھا۔ بس یہ بات معقول نہیں ہے کہ سعودی عرب کے عمرہ اور بادشاہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں سے محبت کریں۔ اسی طرح سعودی عرب کے حکام اور ملوک کے لیے معاویہ اور یزید لعنت اللہ اور جنہوں نے ان کے لیے ولی عہدی کا دستور ایجاد کیا ہے اور بنی امیہ و بنی عباس کے جن سے آج بادشاہ مدد حاصل کرتے ہیں انہیں برا بھلا کہنا بھی معقول نہیں۔ یہیں سے خلفہ کی تعظیم و تقدیس اور ان کی فضیلت و عدالت کا بھی سوتا پھوٹتا ہے اور یہیں ان پر تنقید نہ کرنے اور ان کے متعلق جرا سے روکنے کا راز ہے، اس لیے کہ سقیفے کے دن سے آج تک جتنی حکومتیں وجود میں آئی ہیں یا خدا کی زمین اور اس کی تمام چیزوں کا وارث بنانے تک جتنی حکومتیں وجود میں آئیں گی ان سب کی بنیاد وہی لوگ ہیں۔ اس بنیاد پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے اہل سنت والجماعت کا نام کیوں منتخب کیا اور اپنے غیر کو زندیق اور رافضی کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں نے اہل سنت کے خلفاء کی خلافت کا انکار کر دیا تھا اور ان کی بیعت کے مطالبے کو ٹھکرا دیا تھا اور ہر مناسب موقع پر ان کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ نتیجے میں حکام نے بھی انہیں ذلیل و رسوا کرنے، ان پر لعنت کرنے، جلا وطن کرنے اور قتل کرنے پر کمر باندھ لی تھی۔ اور جب ان اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا گیا کہ جن کی محبت کو قرآن میں اجر رسالت قرار دیا گیا ہے، تو پھر ان کے شیعوں اور دوست داروں کا اذیت ناک سزاؤں، انسانیت سوز مظالم اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی، چنانچہ حق گمنام اور مردود بن گیا اور باطل قائد و رہبر اور واجب الاطاعت بن گیا۔ پس جس نے علی علیہ السلام سے محبت کی اور اس کا اعلان کیا وہ بدعتی اور فتنہ انگیز ہے اور معاویہ کو دوست رکھنے والا اہل سنت والجماعت ہے۔ ترجمہ بیان کر رہی ہوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں عقل عطا کی، جس کے ذریعے ہم حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور سفیدی کو سیاہی سے جدا کرتے ہیں۔ بے شک میرے آقا کا سیدھا راستہ ہے اور اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی نور و تاریکی برابر ہو سکتے ہیں، اور سایہ اور دھوپ بھی یکساں نہیں ہو سکتے اور زندہ و مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک۔